الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله إني أريد أن أسافر فأوصني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال اللهم اتوي له البعد وهون عليه السفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب میں تین باتیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بلندی پر چڑھے تو اس کو چاہیے کہ اللہ اکبر کہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص بلندی سے پستی کی طرف اترے تو اس کو چاہیے کہ سبحان اللہ کہے. تو کسی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کسی ٹیلے پہ چڑھ رہا ہے، کسی ٹیکری پہ چڑھ رہا ہے، یا راستے میں سفر کر رہا ہے پیدل یا اونٹ پر یا گاڑی پر اور اونچائی آ گئی، تو اونچائی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ کہے، چند مرتبہ کہے جتنی توفیق مل جائے، اور اسی طرح راستے میں چلتے چلتے سفر میں اوپر سے نیچے کی طرح اترنے لگے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے. گھر میں، مسجد میں، ہاسپٹل میں، ایئرپورٹ پہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، چاہے سیڑھیاں چڑھ رہا ہے یا ایسکلیٹر کے ذریعے، السلم الکہربائی، تو اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ. لفٹ میں، ایلیویٹر میں، اوپر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ. ایروپلین میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹیک آف ہو رہا ہے تو اللہ اکبر، نیچے اتر رہا ہے تو سبحان اللہ. یہ دو باتیں ہوئی. اور تیسری بات یہ کہ اللہ اکبر اور اللہ اکبر کی طرح اور کوئی ذکر کرتے ہوئے آواز کو مبالغے کے ساتھ بلند نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تکبیر، تسبیح، تحلیل پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے آواز کو بلند ہی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو ذکر کو خاموشی سے بھی کر سکتا ہے، ذکر کو جہرن بھی کر سکتا ہے، اوڈیبل ذکر بھی کر سکتا ہے، لیکن چیخ چیخ کر، چلا چلا کر نہ کرے. والنہی عن المبالغۃ برفع الصوت بالتکبیر ونحوہ، تکبیر اور اس کے مانند دوسرے ذکر میں آواز کو بلند کرنے میں مبالغے سے روکا جاتا ہے. اس میں مبالغہ کرنا، بہت چیخ چیخ کر، چلا چلا کر ذکر کرنا، اس سے منع کیا جا رہا ہے. ابھی جو پہلے دو مسائل ہیں کہ بلندی کی طرف چڑھتے ہوئے اللہ اکبر پڑھنا چاہیے اور پستی کی طرف اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا چاہیے. اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ کئی حدیثیں لائے ہیں. ان حدیثوں میں سے دو حدیثیں گزر چکی ہیں, اب یہ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں سفر کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے وصیت کیجیے. اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ کرے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کے پاس حاضری دے ملاقات کے لیے جسے وہ اپنے لیے بزرگ سمجھتا ہے, جسے وہ نیک سمجھتا ہے, جس کے بارے میں اس کو یہ عقیدت ہے کہ ان کے پاس جانے سے, ان کی دعائیں لینے سے برکت ہوگی, سفر میں آسانی ہوگی. اور اس کے ساتھ دوسری چیز جو مستحب ہے وہ یہ کہ اس ملاقات میں وہ درخواست کرے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. یہ دو چیزیں مستحب ہیں. اب عموماً ہمارا جب کہیں کا سفر ہوتا ہے تو ملتے جلتے ہیں, اپنے بڑوں سے بھی ملاقات کر لیتے ہیں کہ میرا کل سفر ہے, میرا ایک ہفتے کے بعد سفر ہے. تو ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کیجیے کہ کوئی نصیحت آپ مجھے کر دیجیے. ایک مستحب پر تو ہمارا عمل ہے, ساتھ میں یہ دوسری بات بھی کہہ دیا کیجیے کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں چاہتا ہوں کہ میں سفر کروں, یعنی میں نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے, تو آپ مجھے وصیت کیجیے. تو کسی ایسے شخص کو سفر سے پہلے ملنا جو ہمارے لیے بڑا ہے, جو ہمارے لیے بزرگ ہے, جس سے ہمیں عقیدت ہے, اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا مل جاتی ہے. ہمیں خود بھی دعا کرنی چاہیے, اور جن لوگوں کے بارے میں ہمیں یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ ان کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو ان سے دعا کرانے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. جیسے متقی پرہیزگار لوگ ہیں, بزرگان دین ہیں, ماں باپ ہیں, تو ایک تو دعا ملے گی. دوسری بات یہ کہ ہمارا چونکہ ان سے تعلق ہے تو اس وقت ان کے دل میں اگر کوئی بات آئے گی جو ہمارے لیے مفید ہے تو وہ خود عرض کریں گے, وہ خود ہمیں کہیں گے کہ اس وقت کے حالات میں مناسب نہیں ہے کہ آپ سفر کریں, آپ سفر کر رہے ہیں فلاں ملک کا تو ان باتوں کا خیال رکھنا. تو ہو سکتا ہے کہ جو باتیں ہمارے ذہن میں نہیں آئی تھی وہ اللہ تعالی شانہ ان کے ذریعے ہمیں کہلوا دیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم خود جب ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے, تو دنیاوی لائن کی یا دینی لائن کی کوئی بات وہ ضرور کہیں گے جس کا ہمیں نفع ہوگا, اور ان کے ذہن میں کوئی خاص بات نہیں آئے گی تو وہ کم سے کم ہمیں اتنا کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا خیال رکھنا, سفر میں اللہ کو یاد رکھنا. تو کبھی کبھی میرے بھائیو ہوتا یہ ہے کہ دینی اعتبار سے ہم سے جو لوگ بڑے ہوتے ہیں ان کی زبان میں اللہ تعالی شانہ نے خاص برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے, تو ایسی باتیں جو ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں لیکن جب ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہمارے دل دماغ میں نہیں آتی, لیکن بڑوں سے کبھی سنی ہوئی ہوتی ہے تو ان سے سنی ہوئی وہی بات جو ہم نے پہلے کتابوں میں پڑھی ہوئی, بچپن سے ہمیں وہ بات معلوم ہے, وہ فوراً ہمارے سامنے آ جاتی ہے. ایک صاحب تھے, وہ بزرگوں کی مجلسوں میں خوب آمد و رفت رکھتے تھے اور اپنے دوست کے لیے بھی وہ چیز پسند کرتے تھے جسے وہ اپنے لیے پسند کرتے تھے، تو ان کو بھی کہا کرتے تھے کہ بزرگوں کی مجلس میں آیا کرو، نیک لوگوں کی مجلس میں آیا کرو، نیک صحبت کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں، اخروی فوائد بھی ہوتے ہیں، تو آپ آیا کرو. لیکن وہ ٹال دیتا تھا دوست ان کا. لیکن ایک دن جبر کر کے کسی طرح لے گئے کہ یار ہماری تمہاری یاری ہے، ہر جگہ ہم ساتھ جاتے ہیں، تم جہاں کہیں مجھے بلاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں، اور تم میری اتنی بات نہیں مانتے. ایک بزرگ ہے، ان کی مجلس ہوتی ہے، آؤ تم، آج تو آنا ہی پڑے گا. کہا بہت اچھی بات ہے. اب یہ دونوں پہنچے مجلس میں، مجلس میں پہنچے تو ان پر جب بزرگ کی نظر پڑی تو بزرگ نے ان کو دیکھتے ہی یہ کہا کہ آؤ آؤ. آتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آؤ آؤ. اور پھر جب وہ دونوں مجلس کے قریب پہنچ گئے تو کہا کہ بیٹھو بیٹھو. بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد، وہ تو بڑی مجبوری سے آئے ہوئے تھے، تو جب وہ جانے لگے تو کہا کہ جاؤ جاؤ. اب کیوں کہا انہوں نے وہ تو وہ جانے، لیکن معلوم ایسا ہو رہا ہے کہ ایک نو وارد کو جب دیکھا تو اکرامن کہا کہ بھئی ایک نیا آدمی آج آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو کہا کہ تشریف لائیے تشریف لائیے، بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے، تشریف لے جائیے تشریف لے جائیے. اکرامن کہا ہوگا. یہ بات ان کے دل دماغ میں ایسی پیوست ہو گئی کہ بار بار وہ دل دماغ میں ٹکرا رہی تھی ایکو کی طرح، آؤ آؤ آؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جاؤ جاؤ جاؤ. بار بار اندر وہ گونج رہی تھی. اب یہ نیند میں چلے گئے تو کیفیت یہ ہو گئی کہ یہ نیند میں بڑبڑا رہے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، آؤ آؤ آؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، جاؤ جاؤ جاؤ. صبح ہوئی، صبح ہوئی اور یہ کسی کام کے لیے باہر نکلے تو دو تین اوباش قسم کے لوگ ان کے سامنے آئے اور ان کے ہاتھ پکڑ لی، اور ہاتھ پکڑ کر بہت معافی مانگنے لگے کہ بس آپ ہمیں معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا کبھی نہیں کریں گے. بھائی بات کیا ہوئی ہے؟ کہا بس آپ معاف کر دیجیے معاف کر دیجیے، آئندہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، نہ آپ کے ساتھ کریں گے نہ کسی اور کے ساتھ، غلطی ہو گئی. اس بیچارے کو کچھ پتا ہی نہیں، لیکن اس نے مسئلے کی نزاکت کو دیکھ کر ذرا سنبھال لیا. کہا کہ ایسا کرو گے، آئیے اندر آئیے، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہاں چلو بتاؤ کیا غلطی تمہاری ہوئی ہے. تو کہا کہ رات کو ہم تمہارے گھر میں چوری کرنے کے لیے گھسے، اور چوری کرنے کے لیے گھسے تو گھستے ہی تم نے ہمیں دیکھ کر کے کہا کہ آؤ آؤ. تو کہا ہم نے دیکھا کہ ہمیں تو دیکھ لیا ہے، تو ہم چھپ گئے بیٹھ کر. تو کہ جب چھپے تو تم نے کہا کہ بیٹھو بیٹھو، تو ہم سمجھ گئے کہ برابر ہمارے اوپر تو نظر ہے، ہمیں بھاگ جانا چاہیے. تو کہا جیسے ہی ہم کھڑکی سے نکل کر بھاگنے لگے تو تم نے کہا کہ جاؤ جاؤ. بھاگ تو گئے رات کو، لیکن بعد میں ہم تینوں نے بہت مشورہ کیا کہ بھئی ہمیں دیکھ لیا ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ پولیس میں ہماری رپورٹنگ کر لے، ہماری شناخت کر لے، بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ نمٹا دینا چاہیے. تو یہ ایک مجلس کا ان کو یہ فائدہ ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا ہوگا. تو انہوں نے جو ہے بلا اہتمام مجلس میں جانا شروع کر دیا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک قصہ ہے جو میں نے کسی کتاب میں دیکھا تھا، پتہ نہیں ایسے ہی کوئی حکایت ہے یا واقعی ایسا ہوا ہے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے کہ صبر کرو صبر کرو صبر کرو صبر کرو. صبر کو سب جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ایک دم سے آپ کو غصہ آ جاتا ہے اور آپ کو اپنی ماں اپنے والد کی نصیحت اس وقت ایک دم یاد آ جاتی ہے کہ ماں نے مجھے منع کیا ہے لڑنے سے، ماں نے آپ کو منع کیا ہے؟ یہ بات تو آپ بچپن سے ہزاروں مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے. پھر ماں کی کیا تخصیص؟ نہیں, وہ ماں کے حوالے سے بات اس وقت ذہن میں آتی ہے. ایسی خاص برکات ہوتی ہیں کہ بزرگان دین جب کوئی بات کہتے ہیں, ہمارے ماں باپ بہت اخلاص کے ساتھ کوئی بات ہمیں کہتے ہیں, کوئی نصیحت کرتے ہیں ہم سے ہمیں, تو وہ بر وقت ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے, اور بر وقت ذہن میں آ جاتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے سفر سے پہلے ہمیں اپنے کسی بڑے سے ملاقات کرنی چاہیے, اور صرف سفر نہیں بلکہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے بڑوں سے بات کر لی جائے, ان سے ان کو اطلاع کر دی جائے کہ منگنی ہو رہی ہے, شادی ہو رہی ہے, اچھا رشتہ مل گیا ہے, دعا فرمائے. انہیں کیا کہنا ہے؟ انہیں یہی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دے, اللہ خیر نصیب کرے, اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ شانہ ان کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائے اور ان کی زبان سے ایسی بات کہلوا دے جو ہمارے لیے بہت نافع ثابت ہو. اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ان کی زبان سے ابھی نکل رہی ہے وہ 20 سال کے بعد ایکو بن کر ہمارے دل دماغ میں گونجنے لگی, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے. اس سے یہ نصیحت کیجیے میں ایک قسم کا احتیاج معلوم ہوتا ہے بڑے کے سامنے, کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے ہیں, میں چھوٹا ہوں, آپ کی نصیحت کا میں محتاج ہوں. تو آپ نصیحت, یہ دو چیزیں مستحب ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس درخواست پر جو ان کو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ علیک بتقوی اللہ, آپ اللہ کے تقوی کو لازم پکڑیے, والتکبیر علی کل شرف, اور ہر اونچی جگہ پر تکبیر کو لازم پکڑیے. دو باتیں بیان فرمائی, ایک بات یہ بیان فرمائی کہ تم تقوی والی زندگی گزاریے, پورے سفر میں تقوی کے ساتھ رہیے, علیک بتقوی اللہ. آپ سفر بھی جا رہے ہیں, مجھے نصیحت کے لیے کہہ رہے ہیں, تو تقوی, تقوی کے ساتھ رہیے. اب تقوی کے اندر ہر چیز آ گئی, کفر سے بچیے, شرک سے بچیے, کبائر سے بچیے, سگائر سے بچیے, بدعتوں سے بچیے, اور شک شبہے والی چیزوں سے بچیے. یہ مختلف درجات ہیں تقوی کے, اور اللہ جل جلالہ وام منوالہ کے علاوہ ہر چیز سے دور رہیے. اس کا مطلب ہے کہ دل دماغ میں ہر وقت اللہ رہے, اللہ اللہ اللہ, یہ مقربین کے تقوی کا درجہ ہے. یہ نصیحت فرمائی آپ نے, بہت جامع نصیحت ہے تقوی, یعنی پورے دین پر چلیے. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ ہر اونچی جگہ پر اللہ اکبر کہنے کو لازم کیجیے, اونچی جگہ پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فلما ولر رجولو, جب آدمی پیٹ پھیر کر چلا گیا, قال, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی اس کے چلے جانے کے بعد, اس کی موجودگی میں نہیں, یہ دعا فرمائی, اللہم تو لہ البعد, اے اللہ اس کے لیے دوری کو لپیٹ دے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے دوری کو مختصر کر دے. اس لیے کہ ایک کپڑا اگر 2 یارڈ کا ہوتا ہے اور اسے آپ لپیٹ لیتے ہیں تو وہ 1 یارڈ کا بن جاتا ہے, اور پھر لپیٹتے ہیں تو وہ 0.5 یارڈ کا بن جاتا ہے. تو اے اللہ اس کے لیے یہ جو دوری ہے کہ یہاں سے جہاں تک کا اس کا سفر ہے, اس دوری کو لپیٹ لے, یعنی مختصر کر دے. تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں زمین کو آپ مختصر کر دیجیے. ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سفر کیا کرو, اس لیے رات کو سفر کیا کرو کہ زمین رات میں لپیٹ لی جاتی ہے. تو اس کے شارحین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں کہ حقیقت میں زمین کو اللہ تعالی شانہ مختصر کر دیتے ہیں, یعنی لیسٹر سے لندن کا فاصلہ اگر 100 میل کا ہے تو رات کو وہ 80 میل ہو جاتا ہے, 70 میل ہو جاتا ہے وہ فاصلہ, تو سفر جلدی طے ہوگا. تو اس کا حقیقی معنی ہے کہ زمین کو حقیقت میں لپیٹ لیا جاتا ہے, وہ سکڑ جاتی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نہیں, یہ حقیقت نہیں ہے, یہ مجاز ہے, مجاز ہے کہ زمین رات کو لپیٹ لی جاتی ہے, کا مطلب یہ کہ دن کو جو سفر کرنے میں تکلیف ہوتی ہے وہ رات کو نہیں ہوتی. جیسے ہمارے زمانے میں کسی کو نصیحت کی جائے گی, 3 بجے کوئی شخص آیا کہ میں ابھی لندن جانا چاہ رہا ہوں, تو اس کو نصیحت کی جائے گی کہ آپ 7 بجے نکلیے, زمین آپ کے لیے لپیٹ دی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نکلیں گے تو 4 گھنٹے لگیں گے ٹرافک کی وجہ سے, تو ابھی نکلیں گے تو ٹرافک کی وجہ سے 4 گھنٹے لگیں گے, گویا کہ زمین لمبی کر دی جائے گی. زمین تو اتنی ہی رہتی ہے لیکن ٹرافک کی وجہ سے زمین گویا لمبی ہو گئی, اسی لیے 4 گھنٹے لگے. اور اگر 6 بجے نکلیں گے تو ٹرافک جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اس کی وجہ سے لگے گا ایسا کہ 4 گھنٹے کا سفر 2 گھنٹے میں ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اے اللہ ان کے لیے دوری کو لپیٹ دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو حقیقت میں زمین کو لپیٹ دے, یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ نہیں, سفر میں ایسی کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے جس کی وجہ سے ان کا سفر طویل ہو جائے. راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو سفر طویل ہو جائے گا, کہ ایسا کوئی حادثہ نہ ہو. اور اسی کو آگے دوسرے کے وہوین علیہ السفر, اور اس کے اوپر سفر کو آسان فرما دے. تو سفر میں ایسی آسانیاں پیدا فرما کہ ان کو کھانے کی ضرورت پڑے تو کھانا مل جائے, پانی کی ضرورت پڑے پانی مل جائے, بیمار ہے طبیب کی ضرورت پڑے طبیب مل جائے. اگر ہمارے زمانے میں اگر گاڑی بگڑ گئی تو فوراً جو ہے میکینک مل جائے, یا گاڑی بگڑے ہی نہیں, سفر کو آسان فرما دے تاکہ یہ جلدی سے پہنچ جائے. اب یہاں پر میرے بھائیو عجیب بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ دعا کیوں نہیں کی, اس کے چلے جانے کے بعد دعا کیوں کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سید المرسلین تھے, سید المرسلین تھے, امت کو تعلیم دی جا رہی ہے. امت کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ کسی کو اس کے سامنے دعا دینے سے بہتر یہ ہے کہ اس کے چلے جانے کے بعد دعا کی جائے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ حاجی غلام رسول صاحب آئے, میں سفر پہ جا رہا ہوں, اور ان کے سامنے دعا دی تھی کہ اللہ بہت آسان فرمائے, اللہ بہت عافیت کے ساتھ لے جائے, اللہ ہر قسم کی مشقتوں سے آپ کو محفوظ رکھے. تو ہو سکتا ہے کہ اس میں نیت صرف ان کو خوش کرنا ہو, دعا مقصود نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح خوش کر دو کہ یار کتنے مخلص ہیں میرے معاملے میں, کہ ڈھیروں دعائیں دی مجھے. پھر یہ گھر جا کر کے اپنی اہلیہ کو کہیں گے, بچوں کو کہیں گے, دوستوں سے بھی کہیں گے کہ اتنے مخلص ہے کہ ان سے دعاؤں کے لیے کہا تو ڈھیروں دعائیں مل گئی. اب نیت ہماری ان کو آرام پہنچانا, راحت پہنچانا, مشقتوں سے سفر کی بچانا نہیں, دعا اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ ہمارے تعریف کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اس بات کا اندیشہ نہیں تھا, آپ تو جو کام کرتے تھے اخلاص سے, لیکن امت کے لیے یہ اندیشہ تھا. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بہتر یہ ہے کہ ریا سے بچنے کے لیے جب کسی کے لیے دعا کی جائے تو اس کے چلے جانے کے بعد دعا کی جائے, تاکہ دعا کے ثواب سے آپ بھی مستفید ہو سکیں اور دعا کی قبولیت کے ذریعے اسے بھی فائدہ پہنچا سکے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر یہ بات رہی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان اثرات دعائے اجابتن دعوت و غائبن لغائبن. کیونکہ دعا 2 قسم کی ہے, ایک تو کسی کو اس کے سامنے دعا دو, اور دوسری یہ ہے کہ اس کے لیے غائبہ نہ دعا کرو. اب محمود بھائی آگے اور کوئی بات پیش کی, اپنی کوئی مشکل بات پیش کی, تو ایک تو یہ ہے کہ دل سے اخلاص کے ساتھ ان کے لیے دعا کی, دکھانے کے لیے نہیں, اخلاص کے ساتھ, تو یہ بھی ایک اچھی دعا ہوئی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد پھر بیٹھے بیٹھے سوچ میں پڑ گئے کہ یار محمود بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے بےچارے, اور پھر دعا شروع کر دی کہ اللہ آسان فرما. دوبارہ دعا کی, سہ بارہ جتنی مرتبہ, ایک دعا ان کے سامنے کی, ایک دعا غیر موجودگی میں کی. اور جو غیر موجودگی میں کی اس کی ان کو بعد میں اطلاع نہیں کی کہ ہم نے آپ کے لیے دعا کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ جو بھی دعا کی جائے وہ تو قبول ہوتی ہے, لیکن کہا کہ وہ پہلی جو ان کے سامنے اخلاص والی تھی, اور یہ جو ان کی غیر موجودگی میں اخلاص والی تھی، ان دونوں میں سے بہت تیزی کے ساتھ اللہ کے عرش تک پہنچ جانے والی یہ دوسری ہے جو ان کی غیر موجودگی میں کی گئی تھی. دعاؤں میں سے سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ دعا ہے جو ایک مومن بندہ اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرے، اور مومن بھائی کو اس کا پتہ نہ چلے. پتہ کب چلے گا اس کو؟ قیامت کے دن چلے گا کہ اوہو، انہوں نے میرے لیے اتنی اتنی دعائیں کی تھی. اور یقیناً ایسا ہوگا. آپ حضرات یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میرے لیے دعا کرتے ہوں گے، مجھے آپ حضرات پر یہ اعتماد بھی ہے، حسن ظن بھی ہے، اور یہ امید بھی ہے کہ مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں گے. لیکن آپ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی میرے چہرے پر بھی کرتے ہیں اور غائبانہ بھی کرتے ہوں گے. تو آپ میرے لیے جتنی دعائیں کرتے ہیں ان میں سے 99 دعائیں وہ ہوں گی جس کا مجھے پتہ بھی نہیں چلتا ہوگا. اسی کے موقع ہی کہاں ملتا ہے کہ مجھے آپ کہیں گے میں آپ کے لیے کل دعا کر رہا تھا. عورتیں جن سے کبھی بات نہیں ہوتی، گفتگو نہیں ہوتی، یہ صرف یہ ٹرانسمیٹنگ سسٹم سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، دینی تعلقات، وہ پتہ نہیں گھر میں بیٹھ کر کے کتنی دعائیں کرتی ہوں گی اور زندگی بھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو قیامت کے دن جب دفتر کھلیں گے تو پتہ چلے گا کہ اوہو، انہوں نے میرے لیے اتنی دعائیں کی تھی، اتنی دعائیں کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں زیادہ قبولیت پیدا کرنے کے لیے اس کے چلے جانے کے بعد یہاں دعا کر رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس میں سے افضل طریقہ تو یہی ہے کہ جس کسی کے لیے دعا کرو غائبانہ دعا کرو. لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں لوگ بہت کمزور ہیں. تو اگر کوئی آپ سے کہے کہ میرے لیے دعا کرنا اور آپ کچھ بولے ہی نہیں، یا یہ کہ وہ آپ کو دعا کے لیے نہ کہے، صرف اپنی پریشانی کا ذکر کرے لیکن آپ کچھ نہ بولیں، کچھ کہیں ہی نہیں، تو اس بیچارے کو محرومی کا احساس ہوگا کہ یار انہوں نے نہ ایک لفظ کہا نہ کوئی بات کہی، ہم تو دعا کی غرض سے گئے تھے. اس لیے ہمارے زمانے میں کرنا یہ چاہیے کہ اخلاص کو باقی رکھتے ہوئے جب بھی کوئی آئے تو اس کو دعا کے دو چار جملے اس کے سامنے بھی کر دینے چاہیے تاکہ وہ ہمت لے کر کے جائے. لیکن اخلاص کو برابر چیک کرو، اور ایسا لگے کہ نہیں ہم نے تو ان کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو دعا کو بند مت کرو. اس کے بعد غائبانہ بھی اس کے لیے دعا کرو، وہ تو اخلاص والی ہی ہوگی، اور توبہ کرو اللہ سے کہ اے اللہ مجھے اخلاص نصیب فرما، مجھے اخلاص نصیب فرما. بار بار کوشش کرنے سے، دعا کرنے سے ایک وقت آئے گا کہ کسی کے سامنے آپ دعا کریں گے وہ بھی انشاءاللہ اخلاص والی بنے گی. تو ہمیں اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور کہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، میرا آپریشن ہے، میرا یوں ہے، میرا یوں ہے، تو ہمیں دعا کے دو چار جملے کہہ دینے چاہیے. اگر ہمیں کوئی ٹیکس کرے اور بہت مشغولی ہے تو ایک آدھ جملہ بھی لکھ دینا چاہیے کہ اللہ آسان فرمائے، اللہ فضل فرمائے. اس سے ان کی ہمت بڑھتی ہے، اور پھر غائبانہ بہت زیادہ دعا کی جائے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے احباب میں سے، ہمارے دوستوں میں سے اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو ہم اگر اس کو اطلاع کیے بغیر اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شان و ہماری دعا کو بہت جلدی قبول کریں گے. یہ ایک تعاون کی کا طریقہ ہے، اور پھر دعا میں ہمیں بھی بہت فائدہ نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض چیزیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے لیے اس وقت ہماری دعا کا قبول ہونا ہمارے لیے اور جو مصیبت میں مبتلا ہے اس کے لیے مفید نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ شانہ کبھی کبھی دعا قبول نہیں کرتے، اس کی جگہ پر کوئی دوسری چیز دے دیتے ہیں، آخرت میں کچھ دیں گے. لیکن میرے بھائیو، ہماری دعا کے نتیجے میں کسی کا بھلا ہو یا نہ ہو، ہمارا دعا کے ذریعے جو ہمیں ثواب ملنا تھا، جو اللہ کا قرب نصیب ہونا تھا، دعا کی جو برکتیں ہمیں نصیب ہونی تھی، وہ کہیں نہیں جائیں گی. اس لیے دعاؤں کے ساتھ خاص لگاؤ پیدا کرو، اور دعاؤں کے ساتھ خاص لگاؤ پیدا کر کے اپنے لیے بھی دعا کرو، دوسروں کے لیے بھی دعا کرو، اپنوں کے لیے بھی کرو، پرایوں کے لیے بھی کرو، اور بڑی بڑی مشکلات میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرو، اور چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ انس اگر تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو موچی کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے دعا مانگ لو, چھوٹے سے چھوٹا کام, یہ اللہ عافیت کے ساتھ پہنچا دے. گاڑی میں بیٹھ گئے ابھی, یہ اللہ عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دے. دعا کی دعا ہو گئی اور اللہ جل جلالہ وامن والہ کے ساتھ تعلق بھی بڑھا. اور جب بار بار ہر ہر قدم پر اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ کا خیال آئے گا, اور اللہ کا جب خیال آتا رہے گا تو پھر ہر مرحلے پر اللہ کو پکارنے اور اللہ کو بلانے کی عادت پڑ جائے گی. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ جل جلالہ وامن والہ ہماری زندگیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا دے, اور دل دماغ کو بھی ہمارا شرعی بنا دے, دینی بنا دے, اور ہماری سوچ جو ہے وہ دینی ہو جائے, شرعی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بس وہ دوسری حدیث ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے, اس لیے کہ سبق بھی ہوتا ہے تو وہ دوسری پر جائیں گے تو اور 20 منٹ نکل جائیں گے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في بورما, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم, اللهم زدهم ولا تنقصهم, ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى المبارك, وجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, وجعله الوارث منا, وجعل ثارنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.